நம்ம சொல்லி எல்லாரும் சொல்லி இருக்கிறோம். அதில் சுத்தி சாப்பிடும் وضاحت کے لیے خلاصے کے طور پر یوں فرمایا کرتے تھے کہ تین ہی چیزیں جاننے کی، ایک بندہ کیا ہے، دوسرے اللہ کیا ہے، تیسرے اللہ کا بندے سے اور بندے کا اللہ سے رب تو تعلق کیسا ہے. بس یہی تین باتیں حضرت فرمایا کرتے تھے، خلاصہ ہے پورے علوم کا. آدمی بندہ کیا ہے اسے پہچانے، معبود کو پہچانے، اب تو معبود کے رشتے کو پہچانے. ایک ہے مخلوق کی معرفت، دوسرے ہے خالق کی معرفت، اور تیسرے ہے ان دونوں کے درمیان ربط و تعلق کی معرفت اور پہچان. یہ خلاصہ ہے پورے علوم کا فرماتے. اس کے لیے جو الفاظ خصوصیت سے استعمال کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ایک ہے علیم اور دوسرا ہے معلوم اور تیسرا ہے علم. علیم، علم، معلوم. کلمہ طیبہ کی تفہیم بھی بڑے عجیب انداز میں کہتے تھے کہ کلمہ طیبہ کے پہلے جز میں یہ تینوں چیزیں ہیں اور کلمہ طیبہ کے دوسرے جز میں بھی یہ تین چیزیں ہیں. وہ بالکل نئے ہیں، شاید ان کو آسانی سے پلے نہیں پڑتا ہوگا. ایک ہے لا الہ، دوسرے ہے اللہ، اور تیسرا ہے اللہ. ایک ہے محمد اور ایک ہے رسول اور ایک ہے اللہ. کہتے ہیں کہ محمد معلوم، رسول علم، اللہ علیم. لا الہ معلوم، اللہ علم ہے اور اللہ علیم ہے. تو ایک ہے خالق کی پہچانت، دوسرے ہے مخلوق کی پہچانت، اور تیسرا ہے خالق و مخلوق کے درمیان کا ربط اور تعلق. اب ان تین چیزوں کی جانکاری کا جہاں تک تعلق ہے، ایک ہے علمی نظری، پیرائے میں اسے جان لینا، اور ایک ہے اس کے مطابق اپنا حال ہو جانا. علم کی دو قسمیں، علم قالی، علم حالی. صبر جان گیا تو عالم صبر ہوا، صابر بن گیا تو حامل صبر ہوا. دونوں میں فرق ہے نا، ایک ہے صبر جاننا، دوسرا ہے صبر رکھنا. شکر جاننا، شکر رکھنا، فرق ہے نا دونوں میں. جاننے میں رکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو جو صرف جاننے بولنے کی حد تک رہتا ہے اسے بولتے ہیں علم قال، اور اس کو اپنی زندگی میں داخل کر لے، اس کا اثر اس کی زندگی میں آ جائے اور اس کے تقاضے کے مطابق اس کا حال بن جائے، تو یہ علم حقیقی ہے اور صاحب حال. ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے، حال را بگزار مرد حال شو، باتوں کو چھوڑو صاحب حال بنو. تو دو مرحلے ہیں، ایک صرف جانکاری کا اور ایک ہے اس کی حقیقت کو اپنے اندر پانے کا. تو تصوف کا جو موضوع ہے، علم الاحسان کا جو موضوع ہے، علم الاخلاق کا جو موضوع ہے، فقہ باطن کا جو موضوع ہے، صوفیاء کرام کی تعلیمات کا جو موضوع ہے، یہ شرع شریف کو اپنی زندگی میں داخل کر لینے سے متعلق ہے. زبانی اظہار یا صرف سن لینے یا صرف جان لینے کا معاملہ نہیں ہے. کام اس وقت بنتا ہے جبکہ آدمی صاحب حال بن جائے. آپ دیکھیے ایک آدمی وہ ہے جس کا جیب خالی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. دوسرا وہ ہے جس کے جیب میں 1.5-2 لاکھ روپے رکھے ہوئے. دونوں کیفیت الگ الگ رہتے نہیں. مجھے لکھپتی ہے نا, اس کا حال الگ ہی رہتا بالکل. جس کے جیب میں کچھ بھی نہیں ہے اس سے پوچھو کہ میاں لاکھ روپے تم جانتے کہ نہیں جانتے. لاکھ روپے جانتے نہیں جانتے پوچھتے ہیں. میں کروڑ روپے جانتا ہوں. نہیں جانتے لاکھ 10 لاکھ کروڑ روپے نہیں جانتے کیا؟ جانتے ہیں, ہے نا. حال کئی کو نہیں ہے, رکھتے نہیں ہیں, ہے نا بھائی. جاننا الگ ہے اور رکھنا الگ ہے. چونکہ رکھنے کے لیے علم کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے اس کا مذاکرہ کرتے ہیں. یہ ہم اس لیے سنا رہے ہیں کہ آپ اس قسم کی کچھ علم معرفت کی بات سننے کے بعد میں یوں سمجھنے لگے ہیں کہ اب ہم بھی کچھ ہو گئے. ہونے کا جہاں تک تعلق ہے, جب تک کہ اندر اتر نہیں جاتا. غذا اس وقت میں کارآمد ہے جبکہ صرف غذا کی تھیلی میں نہ جائے بلکہ تحلیل ہو کر توانائی میں تبدیل ہو جائے, ہے نا. ایک سے بڑھ کے ایک دوا, ایک سے بڑھ کے ایک غذا, ایک سے بڑھ کے ایک ٹانک لیتے جا رہے ہیں, ڈال لیتے جا رہے ہیں, سیدھا میدے میں جا رہا بیٹھ جا رہا. ہضم نہیں, تحلیل نہیں, توانائی اس کی تقسیم نہیں ہو رہی, جزو بدن نہیں بن رہا, کوئی فائدہ نہیں ہے. تحلیل ہو کر جزو بدن بننا تو پھر وہ غذا, پھر وہ دوا, پھر وہ انجیکشن سب کر رہا ہوں. اسی طریقے سے یہ علم معرفت کی جو باتیں ہیں, ایک ہے جاننے کے حد تک اور ایک یہ ہے کہ وہ اس کے مطابق ہماری زندگی اس سانچے میں ڈھل جائے, اس حال کی حامل ہو جائے. اس کے لیے زیادہ محنت, زیادہ مجاہدہ, زیادہ ریاضت اور زیادہ تابعداری اور زیادہ آداب کی رعایت, یہ بڑھ. تو مخلوق کیا ہے, خالق کیا ہے, اس کے سمجھانے کے لیے ایک مختصر سے پیرائے میں ابھی آپ حضرات نے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نظم سنی. اس میں بتایا گیا ہے کہ بندہ کیا ہے اور اللہ کیا ہے. یاد رکھیں اس بات کو کہ ذات دو ہیں. ذات کسے کہتے ہیں؟ ذات کہتے ہیں مرجع اسماء اور صفات کو. یہ ذات سے وہ ذات مراد نہیں ہے جو عام طور پر اپنے ماحول میں بولتے ہیں, وہ فلاں ذات کا, وہ فلاں ذات کا, یہ نہیں. ذاتیں دو ہیں, ایک ذات ذات کامل اور دوسری ذات ذات ناقص. ذات کہتے ہیں جدھر اسماء اور صفات لوٹ کر جاتے ہوں. جب ہم دیکھتے ہیں, کائنات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم کو دو چیزیں صاف سمجھ میں آتی ہیں. اچھائیاں بھی نظر آتی ہیں, خرابیاں بھی نظر آتی ہیں, خوبیاں بھی خرابیاں بھی, کمالات بھی عیوب بھی, دونوں نظر آ رہے ہیں. تو خوبیوں کا جو مرکز ہے وہ ذات کامل ہے اور خرابیوں کا جو مرکز ہے وہ ذات ناقص. پوری کائنات کا تعارف کرا رہے ہیں ہم بزرگوں کی تعلیم کے نتیجے میں. ہم کیا کرا رہے ہیں, ان کی بات سنا رہے ہیں آپ. پوری کائنات کی حقیقت, زمین کی, آسمان کی, چاند کی, سورج کی, ستاروں کی, سیاروں کی, عرش کی, فرش کی, انسان کی، حیوان کی، نبات کی، جماعت کی، کائنات کے ذرے ذرے کی حقیقت ہے. ایک طرف نقص ہے، ایک طرف کمال ہے، ایک طرف خرابی ہے، ایک طرف خوبی ہے. ناقص جتنی چیزیں ہیں، عیب والی جتنی چیزیں ہیں، خرابی والی جتنی چیزیں ہیں، ان سب کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے ذات ناقص. اور خوبیاں اور کمالات جتنے ہیں وہ جس میں پائے جاتے ہیں وہ ذات ذات کامل. اس کے سمجھانے کے لیے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک چشمہ معرفت لگا لو آنکھوں پر. چشمہ ہے نا، چشمہ، عینک، عینک لگا لو، کہے گی معرفت کی. ایک ہے سبحان اللہ اور دوسرا ہے الحمدللہ. یہ سبحان اللہ الحمدللہ کی عینک لگا رہا ہوں. کیا ہے یہ سبحان اللہ الحمدللہ؟ یہ جو بولتے ہیں نا، صبح میں 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو، شام میں 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو، تو بعض لوگ بولتے ہیں ہوں صاحب اور بھی کچھ ہے تو بولو. اور کیا ہے بھائی؟ پوری کائنات کی حقیقت سبحان اللہ میں ہے، اور پورے کمالات کا اظہار اللہ کی ذات سے متعلق الحمدللہ میں ہے. پوری مخلوق کی معرفت سبحان اللہ میں ہے، اور خالق کائنات کی معرفت الحمدللہ میں. اتنا بڑا کلمہ ہے یہ سبحان اللہ الحمدللہ. اسی لیے حدیث میں آتا ہے بندہ جب سبحان اللہ کہتا ہے تو ترازو میزان عمل، قیامت کے دن والی جو میزان عمل ہے اس کے ترازو کا آدھا پلڑا بھر جاتا ہے، اور الحمدللہ کہتا ہے تو پوری میزان بھر جاتی ہے. سبحان اللہ نصف المیزان والحمدللہ تملأ. بہت بڑی حقیقت ہے سبحان اللہ والحمدللہ. اور نماز میں پروردگار عالم نے الحمدللہ اور سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العظیم جمع کروا کے بندوں کو دونوں چیزوں کا ایک مکمل تعارف حوالے کر دیا. بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی حقیقت. اب ہم کو یہ نہیں، ہم کو تو بہت سو کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ نفس کیا کیا ہے. یاد رکھنا اس بات کو، پیدا ہونا بھی عیب ہے، پیدا ہونا بھی نفس ہے، پیدا ہونا بھی نفس ہے. اس وجہ سے کہ پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے نہیں تھے نہیں، اور پیدا خود سے تو ہوتے نہیں. جب پیدا خود سے نہیں ہوئے تو کوئی پیدا کرا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیدا جو بھی ہوا وہ حاجت مند بھی ہے. اب عیب ہے کہ نہیں ہے؟ اور پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وقت ختم ہوں گا، ختم ہوگا کا مطلب یہ ہے کہ وہ پائیدار نہیں ہے، تو یہ بھی عیب ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے اپنی منطق کی کتابوں میں کیا رہتا، العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث. منطق کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے عالم متغیر ہے، تغیر پذیر ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، اور جو تغیر پانے والی چیز ہوتی ہے وہ حادث ہوتی ہے. لہذا یہ سمجھ میں آیا کہ پورا کا پورا عالم کیا ہے؟ حادث ہے. قرآن پاک میں بھی حق تعالیٰ جل شانہ نے پوری لوگوں کے بارے میں فرمایا کل من علیہا فان، سب کو فنا ہے. اب یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ روح کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا آغاز تو ہے بہرحال، لیکن اس کو اللہ نے پیدا کیا ہمیشہ کے لیے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. اسی واسطے جو آدمی یہاں سے جاتا ہے کہتے ہیں کہ انتقال ہو گیا جی، اور انتقال نقل مکانی کا نام ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ گیا. اور حدیث شریف میں موت کو پل بتایا ہے، پل وہ عبور کر کے جانا پڑتا ہے. الموت جسر یوصل الحبیب الى الحبیب، موت ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملانے کا ایک واسطہ، ایک ذریعہ ہے، ایک راستہ ہے. تو ایک ذات ہے ذات کامل، دوسری ذات ہے ذات ناقص جس میں عیب ہیں خرابیاں ہیں. اللہ کی ذات ذات کامل ہے، اور جو اللہ کا غیر ہے اور جو مخلوق ہے وہ ذات ناقص. ایک حاجت مند ہے، دوسرا حاجت روا ہے. ایک ضرورتوں والا اور ایک ضرورتوں کو پورا کرنے والا. ایک پالنے والا، دوسرے سب پلنے والے. وہ جملہ بار بار ہم دہراتے رہتے ہیں، ساتھیوں کو یاد رہنا بول کیا، پالنے والا رب، پلنے والے سب. پالنے والا رب، پلنے والے سب. اب یہ جو دو ذات ہیں، ایک ذات ذات ناقص، دوسری ذات ذات کامل، اس کو سمجھانے کے لیے حضرت صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو نظمیں لکھی ہیں ان میں سے ایک نظم یہ ہے جو ابھی آپ نے سنی. اور کہیں تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے بڑی وضاحت سے، اس سے کہیں زیادہ وضاحت سے فرمایا ہے، کہا ہے صورت ہے بندہ سبحان اللہ، ہستی ہے مولا الحمدللہ. پتہ نہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا. بھائی صورت ہے بندہ سبحان اللہ کا مطلب یہ کہ اللہ صورت سے پاک ہے، اللہ صورت سے پاک. ہستی مانا وجود کے آتے ہیں، وجود حقیقی تو بس ان کا ہے، اس واسطے وہی لائق تعریف ہے کہ وجود کمال ہے، صورت نقص ہے. وجود خوبی ہے، کمال ہے، اور صورت نقص ہے، عیب ہے. پتہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا. ارے بھائی صورت کا مطلب حد ہے نا، ایک حد ہے، ایک حد میں ہے نا. وہ حد میں ہونے کا مطلب یہ کہ یہاں ہے وہاں نہیں ہے، نقص ہے نا، اس میں تو نقص پایا جا رہا. پھر یہ صورت بھی ہماری عجیب و غریب قسم کی صورت تھی، اللہ کے علم میں تھی، کوئی دوسری چیز نہیں تھی. آپ کے علم میں پھول ہے، آپ کے علم میں پھل ہے، آپ کے علم میں عمارت ہے، آپ کے علم میں چار مینار ہے، آپ کے علم میں حیوانات ہیں، نباتات ہیں، ہے نا. علم میں ہونے کی حالت میں باہر کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے نا. اب جو کچھ باہر ظاہر کیا جائے وہ سب ان کی عطا ہے. میں ابھی بھی سمجھ میں، یہ جو شکل ملی ہے، یہ جو صورت ملی ہے، یہ جو دیکھ رہے ہیں، یہ جو سن رہے ہیں، یہ جو متوجہ ہیں، اور یہ جو جہت ہے، کچھ بھی نہیں ہے بھائی. سب میرا جسم، میری جان، یہ سب ان کا. رسول صاحب رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا، میرا جسم، میری جان، یہ سب ان کا، میرا میرا خیال ہے میرا. یہ سب پروردگار عالم کی عطا ہے. ارے بھائی اگر بندے کو سمجھ میں آ جائے کہ میرے مولا کا میرے ساتھ میں کیسا ربط و تعلق ہے، ایسی عنایت میں مہربانی ہے، تو لٹو ہو جائے ہم ان کی ان کی محبت میں گرفتار ہو. سب محتاج ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، انسان تم سب محتاج ہو. اللہ هو الغنی، اللہ غنی ہے، وہ ہے ضرورتوں کے پورا کرنے والے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب سمجھایا ان باتوں. اسی لیے عبدیت کی وہ اعلیٰ ترین شانتی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہ جسے عبدیت کاملہ کہا جا سکتا ہے. اتنا عظیم الشان، عظیم المرتبت، شان عبدیت کا حامل کوئی نہیں گزرا. اور اللہ کو ان کی عبدیت و بندگی اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ سب سے زیادہ اعزاز کے موقع پر جس لقب سے ان کو بلایا گیا، جس لقب سے ان کا تذکرہ کیا گیا، وہ عبدیت کا شان والا لقب ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ. آپ کسی معمولی سے آدمی کو بھی مہمان کے طور پر بلاؤ، بڑا اعزاز کر دیں، بہت اچھا آدمی ہے جی, بڑا لائق آدمی ہے, بڑا فائق آدمی ہے, بڑا قابل آدمی ہے. اور اگر ذرا تھوڑا بہت پڑھا لکھا تو بولتے حافظ قرآن ہے, عالم دین ہے. اور اگر کوئی اور ذرا اس سے زیادہ پڑھا ہوا تو بولتے ارے بھائی ان کو کیا بولتے ہیں, انہوں تو مفتی ہیں جی. ارے ایک ایسا میں معزز مہمان آ رہا میرے پاس جو شیخ الحدیث ہے. کسی کو کچھ کسی کو کچھ, جتنا بڑی شخصیت ہوتی ہے القاب اس کے اسی اعتبار سے بڑے ہوتے جاتے ہیں نا. مگر یاد رہنا چاہیے بھائیوں کو بھی بہنوں کو بھی, سب سے بڑا مقام اور سب سے بڑا مرتبہ عبدیت کا مقام, بندگی میں جو جتنا کامل وہ مرتبے کے اعتبار سے اتنا اونچا ہے. اور ہم کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بندہ کب بندہ بنتا ہے, ایک مستقل سبق ہے, اس سے پہلے بھی بعض مجالس میں آ چکا ہے. مگر یاد رکھنے کی عادت نہیں ہے. اس میں پہلی چیز یہی ہے, میرا اپنا کچھ نہیں, جو کچھ ہے سو اس کا ہے. تو ہماری حقیقت کیا ہے, معلوم الہی ہیں, فقر یہ ہے ہمارا, محتاجی یہ ہے ہماری, محتاجی سے اللہ پاک. ہم جسم کے محتاج تھے, جان کے محتاج تھے, اعضا جوارے کے محتاج تھے, دیکھنے سننے بولنے کے محتاج تھے, زندگی کے محتاج تھے. اور یہ احتیاط پوری پوری مخلوق میں پایا جاتا ہے. اسی لیے فرمایا گیا ہے الحمدللہ رب العالمین, سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے. یہی معنی ہے نا اس کے. تو سب سے پہلے آیت کریمہ اتری تو حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی, اقرا بسم ربک, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ضرورتوں کے پورا کرنے والے کے نام سے پڑھی. نماز کا حکم دیا تو ہر بندے سے یوں ہی کہا کہ یہ کہو سب سے پہلے سب تعریف اس کے لیے ہے جو تمام عالموں کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے. میں وہ عالم میں ہوں کہ نہیں ہوں, میں بھی اسی عالم میں ہوں تو میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ وہی ہے. اب یہ چونکہ قرآن تھا, اس میں کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا تھا, تو جیسا اترا ویسا ہی پڑھنا ہے. مگر اس کے شعور کو بیدار کرنے کے واسطے شاید کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا خیال آفاق میں گم ہو جائے اور اپنی ذات سے ہٹ جائے, رکوع میں جا کے بولو سبحان ربی العظیم, پاک ہے وہ ذات جو میری ضرورتوں کی پورا کرنے والی. ربی کے معنی تو یہی ہے نا, سبحان ربی الاعلی, پاک ہے میرا رب اعلی. سمجھ والی نماز کیا ہے؟ اپنی پہچانت ہونا, ان کی بھی پہچانت ہونا. اب ان کی پہچانت کے واسطے کہتے ہیں کہ پہلے بندے کو رات سمجھ میں آئی تو دن سمجھ میں آتا, اندھیرا سمجھ میں آیا تو اجالا سمجھ میں آتا. اسی واسطے کہنے والے نے اپنی دکنی زبان میں کہا ہے کر پچھانت آپ اپنے آپ کی, تب پچھانت ہو تجھے سبحان کی. اس قسم کی کوئی بات فرمائی گئی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو پہچانے گا تو وہ اپنے رب کو بھی پہچانے گا. اور یہی وہ مقولہ ہے جو بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جو اپنے کو پہچانے گا وہی اپنے رب کو پہچان بھی سکے. اپنے کو جب ناقص پہچان لے گا تو کامل سمجھ میں آئے گا, اندھیرا پہچانے گا تو اجالا سمجھ میں آئے گا, خامی سمجھ میں آئے گی تو خوبی سمجھ میں آئے گی, نقص سمجھ میں آئے گا تو کمال سمجھ میں آئے گا. تو اس لیے یہ دو چیزیں ہیں پہچاننے کے خوب, اور اس کی پہچانت کا ذریعہ علم ہے. ایک مخلوق کو پہچاننا اور ایک غالب کو پہچاننا. اس کی پہچانت کا ذریعہ چونکہ علم ہے, اس علم کی روشنی میں پہچاننا. اور تیسری چیز پہچانت سے متعلق جو ہے وہ ربط و تعلق کی, ایک دوسرے سے ربط و تعلق کیسا ہے, بندے کا اللہ سے کیسا ہے اور اللہ کا بندے سے کیسا ہے. نظم میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. آپ اللہ ہیں, میں بندہ ہوں. آپ بینا ہیں, میں اندھا ہوں. آپ گویا ہیں, میں گونگا ہوں. آپ سنوا ہیں, میں بہرا ہوں. یہ بتا رہے نا اس میں جی. میں سے مراد کیا؟ مخلوق ہے. میں سے مراد مخلوق کی حقیقت ہے, اس میں بیان کی گئی. تو اپنے نفس کو پہچاننا, جب اسے اپنا نفس سمجھ میں آتا ہے اور میرے پاس میرا اپنا کچھ نہیں اسے واضح ہوتا ہے, تو ایک مرحلہ یوں سمجھ لیجئے کہ ضروری پورا ہو گیا. اسے کہتے ہیں فقر کا. بندہ بننا ہے تو یہ پہلے یہ قطعی طور پر اندرون میں طے ہو جانا ضروری ہے کہ میرا اپنا کچھ نہیں ہے. سمجھ لینے کا نہیں ہے جو ایسا ایسا سمجھو, ایسا نہیں ہے. جیسا ہے ویسا سمجھو, بس ہے ہی ایسا کہ اللہ کا غیر اور بندہ, میں اور آپ محتاج ہیں. حاجت روا حق تعالی, ہیں کچھ نہیں, اپنے آپ کو کچھ بولے تو صحیح سمجھے کہ غلط سمجھے؟ غلط سمجھے. صحیح علم ہے کہ غلط علم ہے؟ غلط علم. غلط علم کا نام علم ہو سکتا ہے؟ غلط علم کا نام علم نہیں, اس کو کہتے ہیں بڑی جہالت. ایک ہے نہیں جاننا, یہ ہے جہالت, اور ایک ہے غلط جان کے جانتا ہوں سمجھنا. غلط جان کے صحیح جانتا ہوں سمجھنا, یہ ہے بڑی جہالت. سمجھانے کے واسطے ہمارے بڑے لوگ بولے, اوپر کوئی چیز اڑ رہی تھی بہت بڑی, مخصوص آواز کے ساتھ میں, کسی گاؤں کے کبھی نہیں دیکھے سو ایک بچے کو پوچھے وہ کیا ہے؟ عمر میں کو نئے معلوم ہے. اس کو کہتے ہیں جہل. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جہل. اور ایک دوسرا ذرا ہوشیار قسم کا آیا, نہیں معلوم وہ کیا ہے, میرے کو معلوم ہے, میں بولتا ہوں کیا ہے, تو بنڈی بولا. اس کو کہتے ہیں جہل مرکب. کیا کہتے ہیں اسے؟ جہل مرکب. وہ خالی جہل ہے اور یہ جہل مرکب ہے. غلط جان کے جانتا ہوں سمجھنا, یہ بڑی تباہی کا ذریعہ بنتا ہے. مجھے نہیں معلوم ہے بولے تو راستہ کھل جاتا ہے معلوم ہونے کا. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جو قرآن شریف شروع کرتے ہوئے الف لام میم پڑھتے ہیں نا, کسی مولوی سے, کسی حافظ سے, کسی امام سے, کسی مفتی سے پوچھو اس کے کیا معنی ہے, تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم. یہ تو کہتا ہے نا. نقطہ بیان کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ جو اللہ کا پاک کلام کھولنے کے بعد میں یوں کہے کہ اے اللہ میں نہیں جانتا, تو اس کے لیے علم کا دروازہ کھلتا ہے. اور جو آدمی سمجھتا ہے مجھے سب معلوم ہے, اس کو علم کا دروازہ نہیں, اس کا جہل بڑھتا جاتا ہے. تو ایک ہے اپنے آپ کو جاننا اور ایک ہے پروردگار کو پہچاننا, اور اس کے بعد میں آدمی کی حالت ہی الگ ہو جاتی. پہچانت کے بعد کی حالت اور پہچاننے سے پہلے کی حالت بالکل الگ ہو جاتی ہے. ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے تھے, کہتے تھے کہ ایک جگہ ایک سفر پر بس میں, پہلے بسیں ہی چلتی تھیں, چھوٹے بڑے منجلے سب اسی میں جاتے تھے, جب سے ذرا پیسے بڑھ گئے تو مالداروں کے پاس میں کاریں آ گئیں, اوسط قسم کے لوگ کرایے کی گاڑیاں لے کے جانا شروع کر دیے, معمولی قسم کے لوگ بسوں میں سفر کرتے ہیں, پہلے سب کا اسی میں سفر ہوتا تھا, ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو, دوسرے گاؤں سے تیسرے گاؤں کو بس جاری. ایک صاحب پہلے چڑھے, جا کے بیٹھ گئے, ایک اسٹیشن بیچ میں آیا تو ایک اور صاحب چڑھے کمل ومل ڈالے ہوئے, اور آ کے دیکھے کہ ایک سیٹ پہ تھوڑی جگہ باقی ہے, آ کے بازو بے چکے انداز میں بیٹھ گئے, اور بیٹھ کے وہ بیٹھے ہوئے صاحب کو ڈھکلنا شروع کرے ادھر. اتنا ہی نہیں, جب جگہ اچھی بن گئی تب اس کے بعد میں ان کو اپنی خواہش پوری کرنے کی سوجھی تو بھیڑ ہی نکالی اور اسے سلگا دیا اور پینا شروع کر دیا اور دھواں پھونکنا شروع کیا. اب بازو والا بیچارہ پریشان, اس کے بیٹھنے کا انداز بیٹھا, جگہ اس نے تنگ کر دی, اس کے اوپر سے یہ اور ایک مصیبت پڑ گئی کہ بیڑی پینا شروع کر دیا, اس کو کوئی پاس ہے نہ لحاظ ہے, بازو جو صاحب بیٹھے ہوئے کون صاحب ہیں وہ. اس کے بعد میں ایک اور اسٹیشن آیا, ایک صاحب اس میں چڑھے, سیٹ تلاش کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو وہاں سے گزرے جہاں یہ واقعہ پیش آ گیا تھا, اس میں جو پہلے سے بیٹھے ہوئے صاحب تھے ان کو دیکھ کر کہا سلام کلیکٹر صاحب. بولا بس یہ سلام کلیکٹر صاحب وہ کمبل والا سنا, ان بولا میں جا رہا ہوں کلیکٹر سے کرے, میرا جو کام ہے اٹکا ہوا کلیکٹر سے اٹکا ہوا ہے, اس کے پاس ہی میں جا رہا ہوں, مجھے نہیں معلوم ہے کہ کلیکٹر کون ہے, اس کے سلام کرنے سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہی کلیکٹر ہے. اب شرمندہ ہو رہا, جھٹ کھڑا ہو گیا, دونوں ہاتھ جوڑ دیا, کمر نیچے پھینک دیا, بیڑی ایک طرف دبا دیا, الہی صاحب معاف کر دو, صاحب معاف کر دو. جب تک پہچانتا نہیں تھا اس کا رویہ اور تھا, اور جب پہچانا تو رویہ بدل گیا, ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی معزز دوستو, جب تک کہ حق تعالیٰ کی آدمی کو معرفت نہیں ہوتی اس وقت تک کی اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے, اور جب وہ پہچان لیتا ہے تو اس کی حالت الگ ہو جائے. وعلیکم السلام. اچھا آج آپ کھانے بھی ہے, آئیے آئیے. یہ بیٹے کون کون ہیں, ان کے ذمہ دار لوگ یہاں قریب میں آ جائیں. لڑکی کے جو ولی ہیں اور لڑکی کے جو گواہ ہیں وہ اٹھ کے یہاں آ جاؤ, ذرا ان آنے والوں کو جگہ دے دو. اور نوشاہ کہاں ہے؟ اچھا جگہ دو بیٹے ان جانے والوں. حاجی صاحب کے پاس بیٹھ کے لکھائی پڑھائی پوری کرو, جو ہی مکمل ہو جائے ذرا مجھے اشارہ کر دیں تو میں انشاءاللہ تعالی تکمیل کرا دیتا ہوں. اسی لیے بھائیوں, حق تعالیٰ کو جاننے پہچاننے کے لیے کچھ چیزیں ذہن میں رکھنا, ایک ذات ناقص ہے, ایک ذات کامل ہے. نقص سمجھ میں آئے تو کمال سمجھ میں آتا ہے. اس کے سمجھانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے سات صفات خصوصیت سے بیان کی کہ اس کو ذہن میں رکھیں. اللہ جل شانہ کی جو صفات کاملہ ہیں وہ بہت ساری ہیں, ذات لامحدود ہے, ان کے صفات بھی لامحدود ہیں, البتہ مشہور نام ان کے 99 ہیں, اور ہر نام ایک صفت ہے. ذاتی نام تو بس ایک اللہ ہے, باقی سب صفاتی نام ہیں. جتنی صفات اتنے نام, لیکن ان تمام صفات کو چند صفات میں سمیٹ کر اختصار کر کے ذہن میں یاد رکھنے میں آسانی کے لیے اور اس بنیاد پر کہ جس میں یہ صفات ہوتی ہیں اس میں ساری صفات آ جاتی ہیں، ان کو متعین کر کے ان کا نام رکھا امہات الصفات، جس کو کہتے سبع صفات کاملہ، سات کامل صفات. سلسلے کے تو ہر ساتھی کو دو دو چار کی طرح یاد رہنا چاہیے. حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام. حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام. زندگی، جانتا پن، ارادہ، جو چاہے کر سکنا، سننا، دیکھنا اور بولنا. حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام. تین دفعہ میں نے سنا دیا ہے، سب کو یاد ہو جانا چاہیے. ہم نے سنا ہے کہ کسی بادشاہ نے یوں کہا تھا کہ کوئی آ کر ہم کو کوئی ایسا شعر سنائے جس کو جو کسی کو یاد نہ ہو، اور جس اور جو پہلے سے نہیں جانتا ہو تو اسے انعام دیا جائے. اور اس نے تین آدمی ایسے پاس رکھ رکھے تھے کہ ایک ایسا تھا کہ ایک مرتبہ سنتے یاد ہو جاتا تھا، دوسرا ایسا تھا کہ دو مرتبہ سننے پر یاد ہوتا تھا، اور تیسرا ایسا تھا کہ تین مرتبہ سننے پر یاد ہو جاتا تھا. اب آ کے انعام پانے کے واسطے کوئی صاحب شعر سنائے تو ایک آدمی بولتا تھا میرے کو پہلے سے یاد ہے، ایسا سناؤ، وہ سنایا تھا، دوسرا بول میرے کو بھی یاد ہے. تو دوسری مرتبہ دو مرتبہ سن کے جسے یاد ہو جاتا تھا وہ سنا دیتا تھا، اور تیسرا اس کے بعد میں بولتا تھا مجھے بھی یاد ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کم از کم تین مرتبہ سننے کے بعد یاد ہو جانا تو ہونا ہی چاہیے نا. ویسے آپ حضرات تو ماشاءاللہ کچھ ایسی توجہ سے سنتے ہوں گے کہ ایک مرتبہ دو مرتبہ میں ہی یاد ہو جاتا ہوں گا، پھر بھی احتیاط میں ہم نے تین دفعہ سنا دیا، آپ اسے ذہن میں رکھ لیں. یہ سبع صفات کاملہ سمجھی جاتی ہیں. اس کے بالمقابل جو صفات ہیں، اس کی ضد جو صفات ہیں، وہ صفات صفات ناقصہ کہلاتی. اب ان صفات کاملہ صفات ناقصہ کو اگر ہم اچھی طریقے سے سمجھ لیں تو پھر اس کے بعد میں وہ سنائی ہوئی نظم کو تھوڑا سا سمجھنا آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا کنتم امواتا، تم مردہ تھے، فأحیاکم، اس نے تم کو زندہ کیا. جہاں تک ہمارے علم کا تعلق ہے، اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انہ کانا ظلوما جہولا، ہے نا قرآن شریف میں، انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انہ کانا ظلوما جہولا. بھائی آپ نوشا ہے کیا؟ آ جاؤ آ جاؤ. یہ بالکل نہیں جاننے والا ہے، علم سے آ رہی ہے اور خالی، جس میں حیات ہی نہیں ہے، جس میں علم ہی نہیں ہے، انہیں ارادہ کیا کرے گا؟ یہ بے ارادتی کو استرار بولتے ہیں. اور جس میں ارادہ ہی کرنے کی استعداد نہیں ہے، اس میں کچھ کرنے کی طاقت کہاں سے آ سکتی؟ اس وقت سے قدرت بھی اس میں نہیں ہے. اور انسان کے بارے میں حق تعالیٰ نے فرمایا فجالنا سمیعا بصیرا، ہم نے اسے سننے والا دیکھنے والا بنایا ہے. کیا مطلب؟ دیکھنے کی سننے کی اس میں صلاحیت نہیں، ہم نے بخشی ہے. تو ہمارے اندر یہ اصلاً ذاتی صفات نہیں ہیں، ان کی یہ سب ذاتی صفات ہیں. ان اعلیٰ ترین صفات کے مقابل جو صفات ہیں، ظاہر ہے کہ ناقص ہے نا، آدمی کا عاجز ہونا، بے ارادہ ہونا، جی جاہل ہونا، نہیں سننے والا، نہیں دیکھنے والا، نہیں بولنے والا ہونا، یہ سب کے سب نقص ہے نا. تو ایک ذات ذات ناقص ہے، ایک ذات ذات کامل ہے، تو بندے کے تعارف کے واسطے اپنی کیا حقیقت ہے وہ ذہن میں رکھنا، اور پروردگار عالم کی معرفت کے لیے ان کے جو کمالات ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اسے سمجھنا۔ اب جب اپنی حقیقت سمجھ میں آئی تو اب اس کے بعد میں ہم پھر اپنی طرف رجوع ہو کے توجہ کر کے دیکھتے ہیں تو زندگی بھی محسوس ہو رہی، تھوڑا بہت جانکاری بھی دکھ رہی، کسی کام کے بارے میں ارادہ بھی کرنا چاہیں تو پایا جا رہا، کچھ کرنا چاہیں تو کر بھی سک رہے ہیں، دیکھنا سننا بولنا بھی جاری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری ذاتی جب تھی نہیں اور ذاتی جب ہے نہیں تو ظاہر ہے کہ کسی کی بخشی ہوئی ہے نا، عطا کردہ ہے، ہماری اپنی ذاتی نہیں ہے۔ جب ذاتی نہیں ہے دوسرے کی عطا کردہ ہے تو یہ کیا ہے، یہ امانت ہے، یہ چیز ہمارے پاس کیا ہے، امانت ہے، امانت۔ اس واسطے آج سے کوئی نہیں بول سکتا میرے کانا ہے جو بھی جی میں آیا میں سنتا ہوں، میری آنکھیں ہیں جو جی میں آئے گا میں دیکھوں گا، اور میری زبان ہے جو جی میں آئے گا میں بولوں گا، اور میری زندگی ہے، میری جان کا مسئلہ ہے، تمہارے کو کیا پڑی ہے، جہاں چاہوں گا میں کھپاؤں گا، ایسا بولنے کا حق نہیں۔ تو اب جو کچھ اپنے پاس میں یہ کیا ہے، امانت ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اب امانت سمجھ میں آنے کے بعد میں اب زیادہ سمجھانا باقی نہیں رہتا، ارے دوسرے کی چیز ہے تو جس کی چیز ہے اس کے حساب سے برتنا نا، جس کی چیز ہے اس کے حساب سے برتنا۔ بہت سارے لوگ کرائے کے مکانوں میں ہوں گے نا، کرائے کے مکانوں میں بہت سارے لوگ ہوں گے، انہوں نے دیوان خانہ بنائے وہ دیوان خانے کے طور پر ہے، جو باورچی خانہ بنائے باورچی کے خانے کے طور پر ہے، جو تعارف خانہ بنائے تعارف خانے کے طور پر ہے، کرائے کے مکان میں جائے کے دیوان خانے میں اٹیچ باتھ روم بنا لے رہے ہیں۔ اور اگر کوئی دوست آ کے بولا کہ میں آنے جانے والوں کو آسانی ہو جاتی اس میں ایک تعارف خانہ بازو میں بنا لے تو کیا بولتا ہوں، کرائے والا، کرایہ دار کیا کہتا ہے، کرایہ دار یوں کہتا ہے کہ صاحب میں مکاندار نہیں ہوں، مکان میرا نہیں ہے، میں کرایہ دار ہوں، اس مکان میں مجھے اپنی ذات سے تصرف کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ معزز دوستوں، دینی بہنوں، اگر اللہ کی امانت سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر اس کے استعمال کے بارے میں کم از کم اتنا تو خیال رہنا جتنا ایک کرایہ دار کو مکاندار کا خیال رہتا ہے، چیزوں کے استعمال میں ہاتھ میں جیسا جی میں آیا ویسا کرتا چلا جائے۔ اور جب یہ شعور بیدار ہوتا ہے تو پھر مرحلہ دوسرا ابدیت کا یوں سمجھ لیجئے کہ پورا ہوتا ہے۔ ہو گیا قاضی صاحب؟ اچھا، جب امانت سمجھ میں آ گئی تو چیزوں کے استعمال صحیح ہونا شروع ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا؟ تمام چیزوں کا استعمال صحیح شروع ہو جائے گا، اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی تمام نعمتوں کا صحیح استعمال جب اپنی ذات کے لیے ہوا کرتا ہے تو اصطلاح میں اسے ولایت کہتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں اسے اصطلاح میں؟ ولایت کہتے ہیں۔ اور جب صحیح استعمال کرتے ہوئے پروردگار کی ہر نعمت کو جب دوسروں پر ایسی محنت کرے کہ وہ بھی صحیح استعمال کرنا شروع کر دیں تو اسے خلافت کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جب یہ چار نسبتیں کسی بندے میں صحیح ہوتی ہیں تو پھر وہ بندہ عبد بنتا ہے، اب وہ عبداللہ ہے۔ اب عبدیت میں بے حساب مراتب ہیں، ایک عام لوگ ہیں، اس میں کچھ خاص لوگ ہیں، پھر خاص الخاص لوگ ہیں، اور پھر اس کے بعد میں اصحاب مناصب ہیں، اور پھر اس کے آگے حضرات صحابہ ہیں، اور اس کے آگے حضرات انبیاء ہیں، اور اس کے آگے سید الرسل خاتم النبیین حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی، بے حساب مراتب ہیں، قرب کے مراتب کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور درجہ صحابہ تو اس قدر بڑا ہے, اس درجہ بڑا ہے کہ بعد والے بڑے سے بڑے ولی کا کسی ادنا سے ادنا صحابی کے درجے تک رسائی نہیں, اتنا بڑا مقام ہے. کہتے ہیں کہ صاحب یہ چار نسبتوں کو مستحضر رکھو, دو کام کرنے سے متعلق ہیں اور دو چیزیں سمجھنے سے متعلق ہیں. جب نعمتوں کا صحیح استعمال پروردگار کے بالمقابل بندے کی جانب سے ہوتا ہے تو اسے ولایت کہتے ہیں, اور جب اللہ کی نعمتوں کا استعمال اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہوئے اس کا رخ مخلوق خدا کی طرف ہو جاتا ہے تو اسے ہی خلافت ہے. جب یہ چار نسبتیں صحیح ہوتی ہیں تو پھر کیا بنتا ہے بندہ؟ عبداللہ بندہ. اسی واسطے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے یوں فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی نفس بولے جیسا سن رہا تو انہیں نفس کا بندہ ہے, شیطان بولے جیسا سن رہا تو شیطان کا, اگر اللہ کا بولے جیسا سن رہا تو اللہ کا بندہ ہے. جو ہی مکمل ہو جائے مجھے بتلا دیجئے. اب میں اس موقع پر حضرت سیدنا سید الاولیاء خطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی وصیتوں میں سے کچھ حصہ آپ کو سنانے کے مقصد سے اصل میں حاضر ہوا تھا. انہوں نے نظم سنائی تو مجھے سمجھ میں آیا کہ اس سلسلے میں کچھ بات سناؤں. لکھا ہے صاحبزادے کو وصیت کر رہے ہیں سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, بیٹا میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے میں تجھے وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے اور خائف رہنے کی. قرآن پاک میں بتلایا گیا ہے ان اولیاءہ الا المتقون, اللہ کے اولیاء تو بس اللہ سے ڈرنے والے متقی لوگ ہوتے. میں تجھے وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی اور اپنے والدین اور جملہ مشائخ کا حق سمجھنے کی. والدین کا حق کیا ہے سمجھو, مشائخ اور بزرگان دین کا حق کیا ہے اسے سمجھو. قرآن مجید کی تلاوت مت چھوڑو, زبان سے اور دل سے پوشیدہ اور علانیہ فکر اور تدبر اور حزن و بکا کے ساتھ, رنج و غم کے ساتھ, رونے دھونے کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کو کھلے بھی کرو چھپے بھی. سب احکام میں آیات محکمہ کی طرف رجوع کرو. قرآن مخلوق پر اللہ کی حجت ہے اور علم شریعت سے قدم نہ ہٹاؤ. علم شریعت سے قدم نہیں ہٹانا, کسی مرحلے پہ پہنچ کے شریعت ختم ہو جاتی ہے, ایسا تصور اسلامی تصور نہیں ہے. علم فقہ پڑھو اور عامی اور جاہل صوفیوں میں نہ بنو. ان بازاریوں سے بھاگ کہ وہ مسلمانوں کے حق میں دین کے چور اور ڈاکو ہیں. اہل توحید و سنت کے عقائد کو لازم پکڑو اور نئی باتوں سے بچ کر اور نئی باتوں سے بچو کہ ہر نئی بات بدعت و گمراہی ہے. امردوں, عورتوں, بدعتیوں, دولت مندوں اور عام آدمیوں کے ساتھ صحبت نہ رکھو کہ اس سے تمہارا دین جاتا رہے گا. قلیل دنیا پر قناعت کرو, تھوڑی دنیا مل جائے بس. خلوت نشینی اختیار کرو, یعنی زیادہ مل جول لوگوں سے زیادہ اختلاط نہ رکھنا. ہاں جب اپن خود پاورفل بن جائیں تو ٹھیک ہے, عام طور پر جو صورتحال ہے وہ ایسی ہے کہ ایسے کمزور ہو چکے ہیں کہ جس قسم کے ماحول میں گئے وہ ماحول میں رنگ جاتے ہیں. اب ایسی صورت میں جب آدمی اس قدر کمزور ہے تو اسے کہاں سے اجازت مل سکتی ہے کہ بھائی ہر جگہ جہاں جی چاہے چلے جاؤ. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کے نصائح سنائی جا رہی ہیں. فرمایا کہ قلیل دنیا پر قناعت کرو اور خلوت نشینی اختیار کرو اور خوف سے رویا کرو. حلال غذا کھاؤ کہ وہ خوبیوں کی کنجی اور حرام کو ہاتھ نہ لگاؤ ورنہ قیامت کے دن تجھ کو آگ لگے گی. حلال کپڑا پہنو کہ ایمان اور عبادت کی حلاوت پاؤ گی. ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ کی پیشی میں کھڑا ہونا مت بھولو. کیا وہ انتظار ہے قاری صاحب؟ اچھا اچھا. حکومت کا طالب مت بنو کہ جو شخص حکومت کو پسند کرتا ہے وہ فلاح نہیں پاتا. حکام و سلاطین سے میل جول مت رکھو. یہ سوئی اختیار کرو تاکہ تمہارا دین برباد نہ ہو. سفر کیا کرو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سفر کیا کرو تندرست رہو گی. مشائخ کے قلوب کے محافظ بنو اور اپنی تعریفوں پر پھولو مت. اور جو تمہاری مذمت کرے اس کی بات پر رنجیدہ مت ہو. مدح اور ذم تمہارے نزدیک برابر رہے. کوئی تعریف کر رہا ہے تو اترانا نہیں. کوئی برائی بیان کر رہا ہے گھبرانا نہیں. مخلوق کی تعریف مخلوق کی برائی. ایک دن تعریف پہ آئی تو آسمان تک اونچا اور دوسرے دن مذمت پہ آئی تو اسفل الساقلین میں. اس کی بات میں کوئی اعتبار نہیں. ہمارا معاملہ اپنے پروردگار کے ساتھ صحیح رہنا چاہیے. مخلوق کی تعریف مخلوق کی مذمت سے متاثر ایک بڑا روگ ہے جو پایا جاتا ہے. کوئی تعریف کر دیا تو خوشی میں پھولے نہیں سماتے اور اگر کوئی کچھ خرابی بیان کر دیا رنج و الم میں گرفتار ہو جاتا. ایک بزرگ کے بارے میں نے کتاب میں پڑھا کہ وہ عبادت کرنے کے بعد دعا میں خوب رو رہے تھے تو کوئی جاتے ہوئے ان کو دیکھا. دیکھ کے بولا او ریاکار. تو ان نے دعا پوری کی اور کہا اچھا آپ کو میرا نام معلوم ہو گیا اور لوگوں کو معلوم نہیں ہوا تھا. یعنی بجائے متاثر ہونے کے یوں سمجھ رہے ہیں کہ صاحب میرے میں ابھی پتا نہیں اخلاص کے اعتبار سے وہ معیار آیا کہ نہیں آیا جو آنا چاہیے. ہم لوگ خوش تعریف سننے پر بہت خوش ہوتے ہیں. لوگوں تعریف کرنا بھائی لوگوں تعریف کرنے کی اگر چاہت پائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی حب جا گیا نہیں. جا کی جو محبت ہے وہ نہیں نکلی اور ابھی عمل میں اخلاص نہیں آیا. صرف اللہ کو راضی کرنے کے تحت میں کسی کام کو جو انجام دینا چاہیے اس میں بڑی خامی رہ گئی. بس بھائی یہ چند باتیں آج کی اس مجلس میں آپ ذہن میں رکھیں. اللہ رب جل شانہ سب کو صحیح علم صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو شادیوں سے متعلق سادی شادی کیا کرو. لین دین کی لعنتوں سے اپنے خاندان میں ہونے والی تقاریب کو محفوظ رکھو. مطالبے اطالبے فہرستوں کی لین دین اور کیا دے رہے ہیں کیا لے رہے ہیں کہ معلومات حاصل کرنے کا یہ جو اس وقت میں چل پڑا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں. جوڑے کی رقم لینا کرنا مطالبے کرنا ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. سادے انداز میں کریں. ولیمہ اپنی استطاعت کے اعتبار سے کرنے کی ویسے تو اجازت ہے, لیکن اگر کوئی زیادہ ہی مالدار ہے تو ایسی صورت میں اسے بہت زیادہ اس سلسلے میں جی غیر معمولی اخراجات کے ساتھ کرنے میں احتیاط برتنا چاہیے, اس کے بجائے سادگی کے ساتھ میں اسے انجام دیں. حجاب کے لیے جا رہے ہیں. اور بھائی قرضے لے کر تقاریب کو انجام دینے کی بیماریاں بھی اچھی نہیں ہیں. اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے اندرون میں یہ ارادے پیدا ہوں کہ انشاءاللہ میرے گھر کے جو بچے ہیں میں ان کی شادی سادگی کے ساتھ میں کروں گا اور لین دین نہیں کروں گا, مانگا تانگا نہیں, اپنے بیٹوں کے لیے ارادہ کروں. اچھا کیا عجب ہے کہ اگر نیت آپ کی پاکیزہ رہے, ارادہ آپ کا اچھا اور مضبوط ہو, تو پروردگار آپ کی بیٹیوں کے واسطے بھی ایسے ہی رشتے بھیج دیں. ہماری نیت بہت اچھی اور پاکیزہ ہونا چاہیے. جہاں تک بچی کا مسئلہ آتا ہے تو آدمی یہ چاہتا ہے کہ بھائی کوئی مانگنے وانگنے والا نہیں ملا تو اچھا ہے, لیکن جب اپنے بیٹے کی شادی کا نمبر آ جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں معیار اور پیمانہ بدل جاتا ہے. ایسا نہیں, آپ اپنے بیٹوں کے لیے ارادہ کرو کہ انشاءاللہ العزیز ہم لین دین کی لعنتوں سے اپنے بیٹوں کی تقاریب کو محفوظ رکھیں, مطالبے کسی قسم کے نہیں کریں گے. ہمیں ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے. آپ بیتی میں لکھا ہے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ان کے خاندان کے کسی بزرگ کے پاس ایک دوسرے بزرگ نے جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کے گھر بیٹی ہے تو یوں کہا کہ حضرت میرا ارادہ ہے کہ میرے گھر بیٹا ہے, معلوم ہوا آپ کے یہاں بیٹی ہے, میری خواہش یہ ہے کہ میرے بیٹے کا نکاح آپ کی بیٹی سے ہو جائے. تو وہ ان کو پہچانتے تھے, وہ ان کو پہچانتے تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی اگر تم کو میری بیٹی سے رشتہ کرنا آپ کے بیٹے کے لیے پسند ہے تو مجھے بھی آپ کے بیٹے کا رشتہ پسند ہے, اس واسطے ٹھیک ہے کر دیں گے دونوں کا نکاح. اب تیار ہو گیا, بیٹے والا بھی بیٹی والے بھی دونوں ایک دوسرے کے بیٹوں اور بیٹے اور بیٹی سے نکاح کرنے کو تیار ہو گئے. اب اس کے بعد میں ان دونوں نے میں سے ایک نے یوں کہا کہ بھائی جب شادی کرنا طے ہو گیا تو پھر دیر گئے گی, چلو بسم اللہ کریں گے اور پڑھا دیں گے نکاح کو. لگے کہ جی حضرت, ایک صاحب نے یوں کہا کہ خالی ذرا مجھے اتنا موقع دو کہ میں اپنی بیٹی کو ایک جوڑا سلا دیتا ہوں, نیا جوڑا بیٹی کو. باپ لڑکی کا باپ لڑکے کے باپ سے یوں کہہ رہا مجھے اپنی بیٹی کے لیے ایک جوڑا سلا دینے کا موقع دو. تو لڑکے کا باپ کیا کہہ رہا, لڑکے کا باپ یوں کہہ رہا ہے کہ بیٹی اس وقت میں جس لباس میں ہے آپ اسی لباس میں کر کے دے دیجئے, اس کے بعد کپڑے پہنانا اسلام نے ہمارے ذمے کیا ہے, آپ کے ذمے نہیں. ہمارے بزرگوں نے تو ایسے نمونے چھوڑ رکھے ہیں. یہاں ہمارے پاس کا حال بڑا عجیب غریب عجیب غریب قسم کا ہے. چھلے ہونا, زنجیرہ ہونا اور کٹے ہونا, نہیں بھائی اس قسم کی ساری بیماریوں کو آفتوں کو ختم کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق تمام کاموں کو انجام دینے کی توفیق دے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, ونشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد, فقد قال سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه السلام وقال صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
Thank you.